السلام علیکم. پاکستان میں 7:17، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
19 سال کے تعطل کے بعد ملک میں مردم و خانہ شماری کا باقاعدہ آغاز. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاک افغان تعلقات میں بد اعتمادی دور کرنے میں میڈیا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستانی و افغان صحافیوں کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر کے دعووں کی چھان بین کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستانی کشمیر میں وفاقی حکومت کی مبینہ مداخلت کے خلاف وکلاء کی ہڑتال. میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے روشن مغل. تفصیلات سنیے تھوڑی دیر بعد.
جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ.
تورخم سرحد کی بندش، افغان طالب علموں کی مشکلات. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، وائٹ ہاؤس نے ٹی وی کی ایک رپورٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سن 2005 کے ٹیکس فارم کی معلومات جاری کیے جانے پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے ایک غیر قانونی فعل قرار دیا ہے. ملائیشیا کے نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان اپنے سوتیلے بھائی کم جونگ نیم کے قتل میں ملوث ہیں. دمشق میں بدھ کے روز مختلف جگہوں پر 2 علیحدہ خودکش بم حملوں میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور شمال مشرقی نائجیریا کے شہر مادوگوری میں 4 نوعمر خودکش بمباروں نے ایک رہائشی علاقے میں دھماکے کر کے 2 افراد کو ہلاک اور 16 کو زخمی کر دیا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں تقریباً 19 سال بعد مردم اور خانہ شماری کا آغاز ہو گیا ہے. یہ عمل 2 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اسلام آباد سے تفصیل بتائیں گے ناصر محمود.
پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مردم و خانہ شماری کا آغاز بدھ کی صبح ہوا اور یہ عمل تقریباً 2.5 ماہ تک جاری رہے گا. 19 سال کے بعد ملک کی آبادی کی صحیح تعداد جاننے کے لیے شروع کیے گئے اس عمل کو 2 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے. 15 مارچ کو شروع ہونے والا پہلا مرحلہ 15 اپریل تک جاری رہے گا، جس کے بعد 10 دن کا وقفہ ہوگا، اور دوسرا مرحلہ 25 اپریل سے شروع ہو کر 25 مئی تک جاری رہے گا. پہلے مرحلے کے پہلے 3 روز میں خانہ شماری کی جائے گی. پورے ملک کو 1,68,000 بلاکس میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس عمل میں مختلف محکموں کے 1,18,000 کارکنان حصہ لے رہے ہیں. علاوہ ازیں عمل میں معاونت اور سیکیورٹی کے لیے فوج کے 2,00,000 اہلکار بھی شریک ہیں. پہلے مرحلے میں ملک کے 63 اضلاع میں مردم و خانہ شماری کی جائے گی، جس میں پنجاب کے 16، سندھ کے 8، خیبر پختونخوا کے 7، بلوچستان کے 15، 7 قبائلی ایجنسیوں، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان کے 5-5 اضلاع شامل ہیں. باقی ماندہ علاقوں میں یہ عمل دوسرے مرحلے میں شروع ہوگا. مردم شماری کے لیے گھروں میں آنے والے اہلکار گھر کے سربراہ کے نام اور پھر یہاں رہنے والوں کا اندراج کریں گے. اس کے لیے گھر کے سربراہ کا شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ دستیاب نہ ہو تو انہیں کوئی بھی ایسی دستاویز فراہم کرنا ہوگی جس سے ان کی شناخت کی تصدیق ہو سکے. حکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی طرح معلومات کو چھپانے یا غلط بیانی کرنے والے کو 50,000 روپے جرمانہ اور 6 ماہ کی قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس عمل کا باقاعدہ آغاز صدر ممنون حسین نے کراچی میں کیا، جس کے بعد سرکاری ٹی وی پر قوم کے نام اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ تمام لوگ اس مردم و خانہ شماری کے عمل کی بطریق احسن انجام دہی میں اپنا کردار ادا کریں.
ہماری قومی ضروریات کیا ہیں، معیشت کن خطوط پر پروان چڑھنی چاہیے، عوام کو صحت، تعلیم اور روزگار کے حقوق کیسے ملیں گے، ان تمام سوالوں کا جواب قومی آبادی کے درست اعداد و شمار میں ہی مدبر ہے. آئیے قومی آبادی کے درست اعداد و شمار جمع کر کے اپنے مستقبل کو محفوظ بنا لیں.
پہلی بار ملک میں خواجہ سرا برادری کو بھی مردم شماری میں شامل کیا جا رہا ہے، جسے خواجہ سراؤں کی طرف سے خوش آئند تو قرار دیا جا رہا ہے، لیکن ان کی طرف سے بعض تحفظات بھی سامنے آئے ہیں. خواجہ سراؤں کے حقوق کی ایک سرگرم کارکن بندیا رانا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگر اس عمل میں مردم شماری کے لیے جانے والے اہلکاروں کے ساتھ خواجہ سراؤں کا نمائندہ بھی شامل ہوتا تو زیادہ مناسب رہتا.
دیکھیں جی عورتیں مرد ہیں تیسرے خانے میں وہ خواجہ سرا لکھتے جو ہمارے آلریڈی ہمارے آئی ڈی کارڈ بن چکے ہیں خواجہ سراؤں کے نام سے, مگر ان لوگوں نے ایکس دے دیا ہے. چلو مرد شماری میں ہمارا خانہ آ گیا, چلو ایکس دے دیا ہم لوگوں نے, پھر بھی اس کو ویلکم اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری پورے پاکستان میں تعداد کتنی, ایک ایک صوبے میں لوگوں کی تعداد کتنی. اس کے بعد ہم گورنمنٹ کے آگے ڈیمانڈ رکھ سکیں گے کہ ہماری ریزرو سیٹیں کتنی ہونی چاہیے, ہمارا مطلب نوکریوں کا کوٹا کتنا ہونا چاہیے, ہیلتھ ایجوکیشن اس کے اوپر ہم لوگ بات کر سکیں گے. مگر افسوس اس بات کے اوپر بھی ہے جہاں مطلب اسکول کے ٹیچر اور دوسرے ادارے کے لوگوں کو مردم شماری میں سرو کیا جا رہا ہے, ایک ایک وہاں اس علاقے کا خواجہ سرا ساتھ لے لیتے وہ آسانی سے بتا سکتا تھا کہ اس علاقے میں اتنے خواجہ سرا ہیں, اس سے ذرا زیادہ ہو جاتا اور ہمارے کو دل کو ذرا تسلی بھی ہو جاتی.
ملک میں آخری مردم شماری 1998 میں ہوئی تھی. آئین کے مطابق ہر 10 سال بعد یہ عمل ضروری ہے, لیکن باوجود 19 سالوں کے دوران ایسا نہیں کیا جا سکا. سپریم کورٹ کی طرف سے اس بارے میں از خود نوٹس کے بعد گزشتہ سال ہی ملک میں مردم شماری کا فیصلہ کیا گیا تھا. مردم شماری کے انعقاد کا پاکستان میں مجموعی طور پر سبھی حلقوں کی طرف سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاک افغان سرحد کو بند کرنے سے اسکولوں کے طلبہ بھی متاثر ہوئے ہیں. پاکستانی علاقوں میں قائم بعض ایسے نجی اسکول ہیں جہاں افغانستان کے طلبہ داخل ہیں اور اب وہ اپنے اسکولوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی بندش کے سبب افغان طالب علموں کی درس و تدریس کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے. دونوں ملکوں کے سرحدی علاقے ترخم میں دو نجی تعلیمی اداروں میں لگ بھگ 350 طالب علم زیر تعلیم ہیں, لیکن فروری کی وجہ سے سرحد کی بندش کی وجہ سے افغان طالب علم اسکول سے غیر حاضر ہے. پاک افغان انٹرنیشنل نامی نجی اسکول کے ایک استاد عبدالرزاق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ 9 افغان طالب علم ایسے ہیں جو 10ویں جماعت میں زیر تعلیم ہے اور بدھ سے شروع ہونے والے سالانہ امتحان میں وہ شریک نہیں ہو سکے ہیں.
پچھلی دفعہ 5-6 مہینے پہلے جو بارڈر بند ہوا تھا اس دفعہ لڑکوں کو چھوڑ رہا تھا, اب نہیں چھوڑ رہے تھے. بارڈر تقریباً 16 تاریخ کو بند ہوا, 15 اسٹوڈینٹ 11 تاریخ کو بند ہوئے ہیں. 5 دن پہلے ان طلبہ کو بند کیا ہے.
ملک میں فروری کے وسط میں دہشت گرد حملوں میں 120 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد پاکستان نے افغانستان سے ملحقہ اپنی سرحد ہر طرح کے آمد و رفت کے لیے بند کر دی تھی. روا ماہ کے 7 اور 8 تاریخ کو عارضی طور پر چمن اور تورخم کے مقام پر قائم سرحدی راستے کھولے گئے تاکہ وہ افغان جو ویزا لے کر پاکستان آئے تھے وہ واپس جا سکے. سرحدی راستوں کی اس بندش سے دونوں جانب عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے, جبکہ اس صورتحال میں تجارت بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے جس پر تاجر برادری بھی سراپا احتجاج ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
وائٹ ہاؤس نے ٹی وی کی ایک رپورٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 2005 کے ٹیکس فارم کی معلومات جاری کیے جانے پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے ایک غیر قانونی فعل قرار دیا ہے. منگل کو دیر گئے ایک بیان میں وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کی 2005 میں آمدن $15 کروڑ سے زائد تھی, جس پر انہوں نے $3.80 کروڑ ٹیکس ادا کیا اور ان سرکاری کاغذات کو ٹی وی پر جاری کرنا غیر قانونی ہے. اس سے قبل ٹی وی نیٹورک MSNBC کی ایک میزبان میڈو نے انکشاف کیا تھا کہ ان کے پاس 2 صفحات پر مشتمل ٹرمپ کے 2005 کے ٹیکس فارم ہیں, اور اس معلومات کے ذریعے انہوں نے پولیٹزر ایوارڈ یافتہ صحافی ڈیوڈ کے جانسٹن اور محصولات کے ایک مبصر کا شکریہ ادا کیا تھا. جانسٹن نے میڈو کو بتایا کہ انہیں اپنے میل باکس میں 2 صفحات ملے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتے کہ یہ انہیں کس نے اور کیوں بھیجے. میڈو کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس فارم کی نقل تبصرے کے لیے وائٹ ہاؤس بھیجی تھی. ٹرمپ انتظامیہ نے منگل کو ٹی وی پروگرام کے نشر ہونے سے قبل یہ بیان جاری کیا. ہالینڈ میں آج بدھ کے روز پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں, جس میں وزیراعظم مارک رٹ اور امیگریشن مخالف اور اسلام مخالف قانون ساز گیئرٹ ویلڈرس کی قیادت والی جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہوگا. انتخابات سے پہلے رائے شماری میں رٹ کی پیپلز پارٹی فار فریڈم VVD کی ویلڈرز کی پی وی وی پارٹی پر معمولی برتری حاصل ہے. ڈچ پارلیمنٹ میں متعدد پارٹیوں کی نمائندگی ہے، اس لیے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون سی جماعت زیادہ نشستیں حاصل کرتی ہے، کیونکہ آئندہ حکومت کی تشکیل کے لیے ایک اتحاد کی ضرورت ہوگی. امریکہ کے نئے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اس ہفتے بعد میں جنوبی کوریا کا دورہ کریں گے. یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب اہم سیاسی تبدیلی واشنگٹن اور سول کے درمیان اتحاد کو پیچیدہ بنا سکتی ہے. سول سے وائس آف امریکہ کے برائن پیڈن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
صدر پاک کیون ہے کہ مواخذے کے بعد جنوبی کوریا سیاسی تبدیلی کے انتہائی عدم استحکام کا شکار ہے. صدر پاک گن ہے کو کئی لاکھ ڈالر رشوت کے سکینڈل میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے باعث ان کے اقتدار سے الگ کر دیا گیا تھا، اور آزاد خیال اپوزیشن لیڈر جو شمالی کوریا کی پالیسی کے بارے میں امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں، جلد ہی ہونے والے صدارتی انتخابات میں کامیابی کے لیے پر تول رہے ہیں. لیکن اس ہفتے امریکہ کے نئے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن جب جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں میں مصروف امریکی فوجیوں سے ملیں گے تو انہیں صرف اتحاد کے مناظر ہی دکھائی دیں گے. ان مشقوں میں ایٹمی قوت رکھنے والا طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس کارل ونسن بھی شریک ہے، جس کا مقصد شمالی کوریا کی ایٹمی اور میزائل صلاحیتوں میں پیش قدمی کے جواب میں طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے. شمالی کوریا نے خبردار کیا ہے کہ اگر طیارہ بردار جہاز نے مشقوں کے دوران اس کی خود مختاری اور وقار کی خلاف ورزی کی تو وہ بے رحمانہ حملے کرے گا. ٹیلرسن قائم مقام صدر ہوانگ کو ہیچن اور جنوبی کوریا کے خارجہ امور کے وزیر یون پیانگ سے ملاقات کریں گے تو انہیں حمایت ہی نظر آئے گی. یہ دونوں قدامت پسند عبوری عہدیدار کم جونگ ان پر ایٹمی اسلحہ کا پروگرام ختم کرنے کے لیے دباؤ بڑھانے کی غرض سے شمالی کوریا پر تعزیروں میں اضافے کے لیے امریکہ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے. وہ شمالی کوریا کے خلاف جنوبی کوریا میں تھرڈ نامی میزائل دفاعی نظام کی تعیناتی کی بھی حمایت کرتے ہیں. بہت سے قدامت پسند لندن میں شمالی کوریا کے سفارت خانے کے سابق نائب سربراہ تھے ینگ ہو سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ کم جونگ ان اپنے ایٹمی اسلحہ سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے. تھے ینگ ہو گزشتہ برس شمالی کوریا سے منحرف ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ بنیادی طور پر شمالی کوریا کے ایٹمی مسئلے کو حل کرنے کا واحد طریقہ کم جونگ ان کے اقتدار کا خاتمہ ہے. تاہم ڈیموکریٹک پارٹی آف کوریا کے سرکردہ صدارتی امیدوار مون جے ان چاہتے ہیں کہ قدرے کم حریفانہ رویہ اپنایا جائے تاکہ کم حکومت کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو سکے. ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ کم جونگ اون شمالی کوریا کے عوام کے حکمران ہیں. ہمارے پاس کم جونگ اون کو اپنا ہم منصب تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، خواہ ہم دباؤ ڈالیں اور شمالی کوریا کے خلاف تعزیریں عائد کریں یا مذاکرات کریں. اگرچہ ماضی میں اقتصادی دخل اندازی کے ذریعے تبدیلی لانے کی کوششیں شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنے میں ناکام رہی ہیں، تاہم ان ہتھیاروں کی تیاری کی رفتار کم کرنے میں ان سے مدد ملی ہے، اور اب یہی دلیل دی جا رہی ہے کہ یہ طریقہ کار دوبارہ آزمایا جائے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جیسا کہ آپ سن رہے تھے، امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن ایشیا کے ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں. اس دورے میں ان کے ساتھ کوئی صحافی ہم سفر نہیں ہے. وزارت خارجہ کے اس غیر معمولی فیصلے پر سینئر صحافی اور تجزیہ کاروں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. سنڈی سین کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی.
2 فروری کو جب وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا تو انہیں پریس نے خوش آمدید کہا، جبکہ وزیر خارجہ نے بھی خوشگوار انداز میں اپنا تعارف کرایا. مگر اس کے بعد انہوں نے اکثر اوقات نامہ نگاروں کے سوالوں کے جوابات دینے سے گریز ہی کیا ہے. اب وہ ایشیا کے 3 اہم ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں اور اس موقع پر بھی میڈیا کے نمائندے ان کے ساتھ نہیں ہیں. اس اقدام پر خاصے سوالات اٹھ رہے ہیں. ایک سابق امریکی سفیر لارا کینیڈی کہتی ہیں سفیر کینیڈی کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کو تمام وزراء خارجہ کے غیر ملکی دوروں کی تفصیل تو اس وقت نہیں بتا سکتی، تاہم محکمہ خارجہ میں اپنے 40 سالہ تجربے کی روشنی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وزراء خارجہ نے ہمیشہ پریس کو اہمیت دی ہے اور اس کی قدر و قیمت کو تسلیم کیا ہے۔ انہیں کئی وجوہات کی بنا پر پریس کی ضرورت رہتی ہے۔ سابق سفیر لارا کینیڈی نے مزید کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ موجودہ دورہ، جس میں چین کا دورہ بھی شامل ہے، اس میں میڈیا سے متعلق صحافیوں کو ساتھ نہیں لے جایا جا رہا ہے۔
I think a particular opportunity when you're visiting a country like China that does not have a free press, when you don't have your own...
سفیر کینیڈی کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال میں جب آپ چین جیسے ملک کا دورہ کر رہے ہوں تو یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے جب آزاد پریس آپ کے ہمراہ ہو۔ اگر آزاد پریس کی رسائی نہ ہو تو دنیا میں امریکہ کے بارے میں کوئی اچھا پیغام نہیں جاتا۔ محکمہ خارجہ کے قائم مقام ترجمان مارک ٹونر نے کہا کہ ہمارا اس قسم کا پیغام دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جمعے کے روز وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان اسپائسر نے کہا کہ مسٹر ٹلسن کفایت شعاری کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے وہ ایک چھوٹے سے طیارے میں سفر کر رہے ہیں۔ ہم اپنی کابینہ کے ارکان کے ہر دورے کی جزئیات پر نظر نہیں رکھتے، تاہم مجھے علم ہے کہ انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے خیالات سے باخبر رکھا جاتا ہے اور مستقبل میں وہ طیارے کا انتخاب کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مسٹر ٹلرسن جاپان میں اپنے قیام کے دوران پریس سے رابطے میں ہوں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی نئی انتظامیہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں تجزیہ کاروں کی رائے منقسم ہے۔ پروگرام جہاں رنگ میں میزبان بہجت جیلانی نے پاک امریکہ تعلقات کی آئندہ جہت کے بارے میں پاکستان سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک، لندن سے برطانوی پارلیمنٹ کے رکن لارڈ نذیر احمد اور امریکہ کی بفلو یونیورسٹی کے پروفیسر فیضان حق سے بات کی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک نے صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے بتایا،
ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، پریزیڈنٹ باراک اوباما کی ایشیا کی جو پالیسی تھی اس میں کیا چینجز لاتے ہیں۔ اگر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ آئسولیشنسٹ پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں اور وہ یہ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ وہ یو ول ودرا ویسٹ آف دی اٹلانٹک اور بالکل کانسنٹریٹ کریں گے آن میکنگ امریکہ گریٹ اگین، تو پھر ممکن ہے کہ جو ایشیا پیسیفک کا پیوٹ ہے اور جہاں پہ انہوں نے پیسیفک کوشن میں تقریباً 60% نیول اپنے ایسٹس وہاں پہ ٹرانسفر کرنے تھے بائی 2020، شاید اس پالیسی سے وہ ہٹ جائیں۔ اگر ہم اپنے علاقے میں آئے، یہ ساؤتھ ایشیا کے علاقے میں اور افغانستان پاکستان کے ریجن میں جی، تو یہاں پہ ابھی صورتحال کافی مختلف ہو گئی ہے۔ دو بہت میجر پلیئرز اب اس علاقے میں داخل ہو چکے ہیں، وہ ہے رشیا اور چائنا۔ چائنا تو سی پیک کے ساتھ، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ساتھ تو اس علاقے کے اندر بالکل اپنے قدم جما چکا ہے، اور رشیا نے ابھی تک جو اپنی ڈپلومیٹک مووز کی ہیں، جہاں پہ اس نے پاکستان اور چائنا کو انگیج کیا ہے، پہلے افغانستان کے سلسلے میں اور پھر ان دو ممالک کے ساتھ ساتھ ایران، افغانستان اور انڈیا کو بھی انگیج کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ خبریں یہ ہیں کہ وہ اب طالبان کے ساتھ بھی انگیجڈ ہے اور وہ چائنا کے ساتھ مل کر طالبان کو یہ چاہ رہے ہیں کہ طالبان آئی ایس کو یا داعش کو ختم کر دیں۔ تو اب اتنی ڈفرینٹ حالات ہو گئے ہیں کہ ابھی امریکن پالیسی جو ہے ٹورڈز افغانستان اینڈ ٹورڈز پاکستان، اس کو ریکیلیبریٹ کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں امریکہ کے پاس اب دو آپشنز ہیں افغانستان سے، یا تو وہ ایگریس کر جائے، ٹوٹلی ایگریس کر جائے، نکل جائے، یا پھر یہ ہے کہ ایک ٹروپ کا سرج ہو، دوبارہ یہاں پہ اپنی افواج بڑھائے اور اس ٹیررسٹ تھریٹ کو یہ ختم کرنے کی کوشش کرے۔ مگر یہاں پہ میں ایک بات اور بھی آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اب پاکستان بھی ایک تو بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے ہی، مگر اب امریکہ کو رشیا اور چائنا کے ساتھ بھی ڈیل کرنا پڑے گا۔ تو میرے خیال میں اب بہتر چانس یہ ہے کہ ایک ریجنل سولوشن نکلے اور سب مل کر سب سے پہلے داعش اور آئی ایس کو ختم کریں اور اس کے بعد اس پورے علاقے کا کوئی پولیٹیکل حل نکالیں۔
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت لارڈ نذیر احمد، برطانوی پارلیمنٹ کے رکن ہیں، اور یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر فیضان. لارڈ احمد، کے آنے والے دنوں میں امریکہ کی پاکستان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی؟ تجزیہ کار اس بارے میں سوچتے ہیں. رائے بڑی منقسم ہے. کچھ کا خیال ہے کہ تعلقات بہتر ہوں گے، کچھ کا خیال ہے جیسے پہلے چلتا آیا معاملہ ایسے ہی رہے گا، کچھ کا خیال ہے کہ بہتر ہو جائیں گے. آپ آنے والے دنوں میں امریکہ پاکستان تعلقات کو کس نہج پر دیکھتے ہیں؟
بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ تاریخی طور پہ ریپبلکنز کی پالیسی دیکھیں تو ریپبلکنز جو ہیں وہ پاکستان حکومت کوئی بھی ہو، چاہے وہ فوجی حکومت ہو یا سویلین، ان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں ڈیموکریٹ سے بھی. اور پھر جو بھی حکومت آئے، چاہے جائے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ نئے ہیں اس جاب میں، لیکن یہ پالیسی کسی ایک صدر کی نہیں ہے بلکہ یہ پالیسی امریکہ کی ہے. تو امریکن ایڈمنسٹریشن کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں، جو ان کے انٹیلیجنس سروسز، جو اسپیشلسٹ ہیں ان کے یونیورسٹیز میں، وہ گائیڈ کرتے ہیں. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی اپنی ٹیم بھی ان کو گائیڈ کرے گی. میرے خیال میں یہ امریکن انٹرسٹ جو بھی ہوگا اسی پہ مبنی ہوگی. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کو کرنا چاہیے تھا وہ اپنے لیے خود آ کے پولیٹیشنز آ کے لابی کرتے، وہ خود آ کے تھنک ٹینکس میں تقریریں کرتے، وہ خود آ کے یونیورسٹیز میں تقریریں کرتے، وہ خود آ کے سینیٹرز اور کانگریس مین اور جو انفلوئنشل ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں ان سے ملتے. تو پاکستان کا جو میرا ویو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ہی چلتا رہے گا، کیونکہ امریکہ چھوڑ بھی نہیں سکتا اور امریکہ گلے بھی نہیں لگا سکتا، کیونکہ امریکہ کے اپنے انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ ہیں. لیکن چھوڑ اس لیے بھی نہیں سکتا کیونکہ چائنا جو ہے وہ ورنہ فل فلیج آ جائے گا پاکستان کے اندر. تو پھر افغانستان بھی ہے. تو میرے خیال میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی.
اچھا، بات کرتے ہیں پروفیسر فیضان، امریکہ کی افغانستان میں انگیجمنٹ بڑھنے کی صورت میں اسے پاکستان پر زیادہ انحصار کرنا پڑے گا اور زیادہ قریبی تعلقات یا زیادہ اہم طور پر تعلقات استوار کرنے ہوں گے. کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
اگر ہم اس کا ماضی کے تناظر میں دیکھیں تو افغانستان میں سلسلہ خاصا پیچیدہ ہے، مگر اب افغانستان جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہے جہاں پر 5 سال یا 10 سال پہلے تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر رشیا اور چائنا کی جو آمد ہے اس سے امریکہ اور خاص کر بھارت جو ہیں ان کے مفادات جو ہیں ان کو کمپرومائز ہونا پڑ رہا ہے اور ہونا پڑے گا. اور یہ ایک ویکیوم تھا جس کو فل کیا ہے رشیا نے، اور وہ امریکہ کے تذبذب کا شکار ہونے کی وجہ سے تھا. ایک بات اور میں اس میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع بھی ہے، اور اگر اس موقع کو گنوا دیا جائے تو ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. موقع جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بار ہم دیکھیں گے کہ پچھلے 7-8 سالوں میں کہ جو افغانستان اور ایشیا کی جو پالیسی ہے وہ امریکہ کے یا تو جنرلز یا ریٹائرڈ جنرلز یا جو ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ہاتھ میں آئی ہے، اور وہ تاریخی لحاظ سے ان کے ہمیشہ پاکستان کی افواج کے ساتھ اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے ایک ایسا موقع ملے جس میں ایک شیپ نکل آئے.
بہت بہت شکریہ. بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
تجھے اتنی سی بھی خبر.
ہمٹی شرما کی دلہنیا کے بعد اب آئی ہیں بدری ناتھ کی دلہنیا. تفصیل سنیے فکر و فن میں.
کیا کھیلن کیوں نہ جائے تو ہو ریر رسیا کھیلن کیوں نہ جائے تو ہو ریر رسیا مجھے ہے تو ساری گوئیاں کہاں ہے بدری کی دلنیا
تیری ملو گلال رنگ بتا بلو یا لال ایر میں تیرے اڑتے بال آ جا رنگ دودھ دونوں گال ارے سارا را را کبیرا سارا را را
کرن جوہر کی پروڈکشن اور ششانت کھیتن کی ڈائریکشن میں بنی نئی فلم بدری ناتھ کی دلہنیاں جمعہ 10 مارچ کو ریلیز کی گئی۔ یہ ایک رومانٹک کامیڈی فلم ہے جو ہمٹی شرما کی دلہنیا کی سیکنڈ انسٹالمنٹ ہے، تو ظاہر ہے کاسٹ بھی وہی ہوگی، یعنی عالیہ بھٹ اور ورن دھون۔
بدری ناتھ بنسل عرف بدری، ارے یہ ٹیڑھا منہ کر کے کیوں اسمائل کر رہے ہو؟
ایک بار بولتی ہے نا نہیں کرنی ہے شادی، نہیں سمجھ آتا؟
بہت گھٹیا حرکت کیے ہو ہمارے گھر رشتہ بھیج کے، اگلی بار تھانے میں کمپلین کر دیں گے۔ یہ بات اپنے بھیجے میں گھسا کر تالا مار لو۔
اس فلم کے گیت ریلیز سے قبل ہی ناظرین میں کافی مقبولیت پا چکے ہیں، اور خاص طور پر یہ گیت۔
سن میرے ہم سفر، کیا تجھے اتنی سی
خاص بات عالیہ بھٹ کی مدھر آواز ہے۔ انہوں نے اس سے قبل بھی امتیاز علی کی فلم ہائی وے کے گیت گائے تھے۔
ساہوکاری کا کام دیکھتے ہو نا، سمپل انٹرسٹ اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟
تمہاری مانسک استھتی آج تھوڑی گڑبڑ لگ رہی ہے، ہم کل پھر آئیں گے۔
ایک دن میں کیا 10ویں پاس سے بیرسٹر بن جاؤ گے تم؟
ارے ہم بہت اچھے لڑکے، تمہارا خیال رکھیں گے۔
بس بس شاباش، چلو۔
کیسی بول رہی ہے ہم کو؟
توڑ چھاڑ کے دنیا داری بس تیرے پیچھے پڑ گیا میں سپنوں میں۔
ہم سفر ریلیز ہوتے ہی سوشل میڈیا پر دھوم مچا گیا۔ سادیا اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ اگرچہ دنیا بھر میں لوگ ماحولیاتی آلودگی کے ساتھ 100% اتفاق نہیں کرتے، مگر تحقیق سے دن بدن یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ فضا میں بدترین آلودگی ہماری گاڑیوں کے دھوئیں سے پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ اب گاڑیاں بجلی سے بھی چلنے لگی ہیں، مگر یہ گاڑیاں ابھی اتنی عام نہیں ہوئیں، اور نہ ہی انہیں چارج کرنے کے اسٹیشن اتنے عام ہیں کہ لمبے سفر کے لیے یہ کاریں استعمال کی جا سکیں۔ اگر یورپ کی بات کریں تو سرما میں وہاں آسمان اکثر بادلوں سے ڈھکا ہوتا ہے، اور ہوا نہ چلے تو لاکھوں گاڑیوں سے خارج ہونے والی زہریلی گیسیں ہوا میں معلق رہتی ہیں۔ اب ان سے بچ کر کہاں جائیے گا؟ رومین لیکوم پلوم لیبس کے سی ای او ہیں۔ وہ ہاتھ میں اسمارٹ فون اور بیک پیک میں ایک چھوٹی سی ڈیوائس لیے گھومتے ہیں، اور ہوا کی کوالٹی کے بارے میں اعداد و شمار اپنے دیگر ایسے ساتھیوں کو بھجواتے ہیں جو اسی کام میں مصروف ہیں۔ پلوم لیبس کی ایئر کوالٹی رپورٹ فضا میں زہریلی گیسوں کا پتہ لگا کر واضح کرتی ہے کہ شہر کے کس حصے میں آلودگی کی سطح کیا ہے۔ لیکوم کہتے ہیں،
Hopefully that's going to be not only useful for people who live in cities and who want to know how they can reduce their own exposure, improve their health and well-being.
امید ہے کہ یہ نہ صرف ان لوگوں کے لیے مفید ہوگا جو شہروں میں رہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ وہ آلودگی میں کم سے کم باہر نکلیں اور اپنی صحت بہتر بنا سکیں، بلکہ پالیسی سازوں اور شہر کے میئرز کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ جو لوگ اس کا ایپ استعمال کریں گے وہ جان سکیں گے کہ کون سا وقت گھر سے باہر جانے کے لیے بہتر ہے اور کن مقامات پر آلودگی کم ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ کہ ایئر لیبز نامی کمپنی ایک خاص ٹیکنالوجی متعارف کروا رہی ہے جسے کلین ایئر بینچ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ بینچ سڑک کے کنارے، اسکولوں میں، ہسپتالوں میں اور بس اسٹاپ کے قریب ایسے مقامات پر رکھے جا رہے ہیں جہاں ہوا میں آلودگی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بینچ کے پچھلے حصے میں آلودہ ہوا صاف ہو کر جالیوں اور بازوؤں کے ذریعے باہر آتی ہے اور یوں صاف ہوا کا ایک غلاف سا بن جاتا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے ہوا 95% صاف ہو جاتی ہے اور جب تک گاڑیوں سے دھواں کم کرنے کی ٹیکنالوجی پوری طرح کام نہیں کرتی، شہروں میں یہ بینچ صاف ہوا کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور شہر کے رہنے والوں کی صحت محفوظ رہ سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے بدھ کے روز مطالبہ کیا ہے کہ سابق سفیر حسین حقانی کے کیے گئے دعووں کی تحقیق کی جائے اور اس کے لیے پارلیمانی کمیشن قائم کیا جائے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد جلیل کی۔
پاکستان کے ایک اعلی عہدیدار نے واشنگٹن میں اسلام آباد کے سابق سفیر حسین حقانی کے اس دعوے کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کے امریکی انتظامیہ کے ساتھ قریبی روابط کے سبب امریکہ انتہائی مطلوب القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ مطالبہ بدھ کو پارلیمان کے اوان زیریں یعنی قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران کیا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے بھی خواجہ آصف کے مطالبے کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ حسین حقانی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اس وقت واشنگٹن میں اسلام آباد کے سفیر تھے جب مئی 2011 میں امریکی خصوصی فورسز نے ایبٹ آباد میں روپوش شدت پسند تنظیم القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو کاروائی کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ امریکہ کے ایک موقر اخبار واشنگٹن پوسٹ میں حال ہی میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں سابق سفیر حسین حقانی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بطور سفیر تعیناتی کے دوران امریکی عہدیداروں نے ان سے پاکستان میں انٹیلیجنس اہلکاروں کو تعینات کرنے میں مدد مانگی تھی اور انہوں نے جب اس بارے میں پاکستان کی اعلیٰ قیادت کو آگاہ کیا تو یہ درخواست منظور کر لی گئی۔ دوسری طرف پاکستان کے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے میڈیا سے گفتگو میں حسین حقانی کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت نے جو بھی کام کیا وہ ملک کے مفاد میں تھا اور ان کے بقول اس معاملے کو سیاسی مقاصد کے لیے اچھالا جا رہا ہے۔
بہرحال یہ اس کو جان بوجھ کر ایک معاملے کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ اس سوال کا جواب بہتر انداز سے حکومت دے سکتی ہے کہ آخر انہوں نے یہ معاملے کو کیوں اٹھایا ہے۔ اگر اٹھا ہی لیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو لاجیکل کنکلوژن پہ لانا چاہیے اور جتنے وہ ایسے واقعات پہلے ہوئے ہیں ان سب کو لائیں اور جسٹس جاوید اقبال کی انکوائری رپورٹ کو بھی پبلک کیا جائے۔
پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کے خیال میں حسین حقانی نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے اور ان کے بقول انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے جو وقتاً فوقتاً وہ دہراتے رہے ہیں۔
ایک مضمون کے اوپر ان کے یہاں کمیشن بن جائے تو کوئی عجیب سی بات لگتی ہے، اور انہوں نے تو یہ اپنے مضمون میں کہا کہ کن کن سویلین ایکٹرز نے اور جو ملٹری کے جو لوگ ہیں کن کن نے ان سے اس حوالے سے بات کی، تو میرا تو خیال ہے کہ یہ سیاسی بیان کے زمرے میں آتا ہے، ایسا ہوگا نہیں۔
واضح رہے کہ دو روز قبل ہی حسین حقانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس تاثر کو رد کیا تھا کہ ان کے واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے مضمون کا تعلق اسامہ بن لادن کی پاکستان میں ہلاکت کے بارے میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس مضمون کا تناظر کسی بھی ملک میں تعینات سفیروں اور وہاں کی حکومت کے عہدیداروں کے درمیان روابط تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان اور پاکستان نے صحافیوں سے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کی استواری میں میڈیا ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستانی اور افغان صحافیوں کا کہنا ہے کہ میڈیا دونوں ملکوں کے درمیان پائی جانے والی بد اعتمادی کو دور کرنے اور مثبت تشخص اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے افغان صحافیوں کے ایک وفد نے رواں ہفتے پاکستان کا دورہ کیا۔ دو طرفہ تعلقات میں میڈیا کے کردار سے متعلق ایک غیر سرکاری تنظیم کے زیر اہتمام منگل کو اسلام آباد میں ایک مباحثے کا اہتمام کیا گیا جس میں افغان اور پاکستانی صحافیوں نے شرکت کی۔ اس مباحثے میں شریک افغانستان نیشنل جرنلسٹ یونین کے صدر فہیم دشتی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ابھی تو یہ نظر آتا ہے کہ دونوں جانب میڈیا کی طرف سے مثبت چیزیں پیش نہیں کی جا رہی ہیں اور ان کو بدلنا ہوگا۔
I think Afghan and Pakistani media have a responsibility
to be fair to each other's nation and countries, and to provide right information to their people, which enable their people to make right decisions.
افغان صحافی فہیم دشتی کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی اور افغان میڈیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کے ملک کے بارے میں غیر جانبدارانہ حقائق پیش کریں تاکہ ان معلومات کی بنیاد پر دونوں ملکوں کے لوگ درست فیصلہ کر سکیں۔ پاکستانی صحافی حامد میر کہتے ہیں کہ بعض امور سے متعلق افغان اور پاکستانی صحافیوں کی رائے بھی الگ الگ تھی، لیکن ان کے بقول اس دورے کے دوران بات چیت سے ایک دوسرے کا نقطۂ نظر سمجھنے کا موقع ملا۔
اگر افغانستان اور پاکستان کے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر کے ٹینشن کافی کم کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جو حکومتیں ہیں انہیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، اور یہ جو پاک افغان میڈیا ڈائیلاگ ہے یہ دراصل پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے درمیان ایک باقاعدہ ڈائیلاگ کا پہلا سٹیج ہے۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی بندش کے بارے میں بھی پاکستانی صحافیوں کا کہنا تھا کہ ایسا کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حامد میر نے اس بارے میں کہا،
میرے خیال سے پاکستان اور انڈیا کا بارڈر اگر بند نہیں ہوتا، چاہے دونوں ممالک کے درمیان کتنے ہی تعلقات خراب کیوں نہ ہو جائیں، تو پاکستان اور افغانستان کا بارڈر بھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں پاکستان اور افغانستان کی جو حکومتیں ہیں انہیں جلد از جلد یہ معاملہ حل کرنا چاہیے، کیونکہ پاک افغان بارڈر کا جو بند ہونا ہے اس سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید خراب ہو رہے ہیں۔
صحافی ضیاء الدین کا بھی کہنا تھا کہ سرحد کی بندش کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔
ایک تو آپ بارڈر کلوز نہیں کر سکتے، افغانستان جو ہے وہ لینڈ لاک کنٹری ہے، ایک قانون ہے، انٹرنیشنل قانون ہے کہ لینڈ لاک کنٹری کے لیے ہم کو ہمیشہ ان کا بارڈر کھلا رکھنا چاہیے۔ اگر افغانستان سیکورٹی کونسل میں چلا گیا اور ہمارے خلاف انہوں نے کمپلین کی تو ہمیں بہت بڑی قیمت دینی پڑے گی۔
واضح رہے کہ گزشتہ ماہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گرد حملوں کی ایک نئی لہر کے بعد پاکستان نے 16 فروری سے افغانستان سے ملحقہ اپنی سرحد بند کر دی تھی۔ یہ اقدام دو طرفہ کشیدگی میں مزید اضافے کا سبب بھی بنا۔ اسی کشیدگی میں کمی کی کوشش کے ایک سلسلے میں برطانیہ کی میزبانی میں پاکستان اور افغانستان کے اعلیٰ عہدیداروں کا ایک اجلاس بدھ کو ہو رہا ہے۔ اس سہ فریقی اجلاس کے بارے میں پاکستان میں تعینات افغان سفیر عمر زخیلوال نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کے اپنے صفحے پر ایک بیان میں لکھا کہ افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمر اپنے ملک کے وفد کی قیادت کریں گے، جبکہ افغان سفیر عمر زخیلوال بھی اس میں شامل ہوں گے۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز، جبکہ برطانیہ کے قومی سلامتی کے مشیر مارک لائل گرانٹ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے باضابطہ طور پر اس بارے میں تاحال کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی کنٹرول والے کشمیر میں وکیلوں نے کئی جگہوں پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی وفاقی حکومت کشمیر کے سرکاری معاملات میں مداخلت کر رہی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں مظفر آباد سے روشن مغل۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں وکلاء نے بدھ کے روز مقامی حکومت کے امور میں مبینہ غیر ریاستی مداخلت اور قومی وسائل کے استعمال کے اختیار کے لیے احتجاجی دھرنا دیا۔ پاکستانی کشمیر کی بار کونسل کی کال پر وکلاء نے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا اور احتجاجی دھرنے دیے۔ سینٹرل بار ایسوسی ایشن مظفر آباد کے صدر راجہ آفتاب احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مطالبات کے پورا ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔
جو امور ہے وہ ٹھپ ہو کے رہ گئے۔ پہلے تو صرف یہ راولہ کوٹ بار کیا تھا کہ احتجاج تھا، جس میں 70 روز سے وکلاء احتجاج کر رہے تھے اور عدالتی بائیکاٹ کیے ہوئے تھے۔ اس وقت آج آزاد جموں کشمیر بار کونسل کی کال پر پورے آزاد کشمیر کے وکلاء جو ہے وہ اس وقت ہڑتال پہ ہیں، اور یہ ہڑتال جو ہے اس وقت تک جاری رہے گی جس وقت تک ان سارے مسائل کا حل جو ہے باوقار حل نہیں ہو جاتا۔
انہوں نے بتایا کہ وفاقی حکومت کی مداخلت پر ایک سینئر قانون دان کے خلاف بقول ان کے ایک جھوٹی ایف آئی آر درج کی گئی۔ وکلاء نے مطالبہ کیا کہ انسپکٹر جنرل پولیس کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ان کی خدمات وفاقی حکومت کو واپس کی جائیں، اور وفاقی اور صوبوں کی طرز پر پاکستانی کشمیر کے وکلاء کو بھی مفت طبی امداد مہیا کی جائے۔ تاہم پاکستانی کشمیر کے وزیر اعظم کے ترجمان راجہ وسیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے پاکستانی کشمیر کی حکومت کے معاملات میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جا رہی، جبکہ بقول ان کے ماضی کی حکومتوں کے دور میں ایسا ہوتا رہا۔ واضح رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جولائی 2016 سے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ نواز کی حکومت قائم ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
امریکہ کے ایک اہم سینیٹر نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ وہ معلوم کر لیں گے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر براک اوباما پر جو الزام لگایا ہے کیا وہ سچ ہے کہ اوباما نے پچھلے نومبر کے انتخابات سے بہت پہلے حکم دیا تھا کہ ٹرمپ ٹاور کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جائیں۔ سینیٹر لنڈسے گرہم نے، جنہوں نے پچھلے سال ٹرمپ کے مقابلے میں ریپبلکن صدارتی نامزدگی کے لیے شکست کھائی تھی، بدھ کے روز سی این این نیوز چینل کو بتایا کہ وہ اس الزام کی تہ تک جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ضروری ہوا تو ملک کی سب سے بڑی قانون نافذ کرنے والی ایجنسی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ایف بی آئی کو طلب کریں گے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ کیا کسی امریکی جج نے وائر ٹیپنگ کے لیے کوئی حکم جاری کیا تھا اور ایف بی آئی نے اس پر عمل کیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی سی آئی اے کو مشتبہ عسکری پسندوں کے خلاف ڈرون حملے کرنے کے نئے اختیارات دے دیے ہیں۔ پیر کے روز وال اسٹریٹ جرنل میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں امریکی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ اقدام سابق صدر براک اوباما کی انتظامیہ کی جانب سے سی آئی اے کے نیم فوجی کردار کو محدود کرنے کی پالیسی میں تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ وائٹ ہاؤس، محکمہ دفاع اور سی آئی اے نے فوری طور پر اس خبر پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ امریکہ دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جس نے 11 ستمبر 2001 کے بعد مشتبہ عسکری پسندوں کو ہلاک کرنے کے لیے پائلٹ کے بغیر اڑنے والے میزائل سے لیس ڈرون طیاروں کا استعمال شروع کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی عرب کے نائب ولی عہد محمد بن سلمان کی منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی، جس دوران سعودی پریس ایجنسی کے مطابق دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے اور باہمی مفاد کے علاقائی امور پر بات چیت ہوئی۔ نومبر میں ٹرمپ کے صدارتی انتخاب جیتنے کے بعد سے سعودی شاہی خاندان کے کسی رکن کا یہ پہلا اعلی سطحی رابطہ تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جاری کردہ وہ انتظامی حکم نامہ جو مسلم اکثریت والے 6 ممالک سے لوگوں کے امریکہ میں داخلے پر 3 ماہ تک پابندی سے متعلق ہے، 16 مارچ سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ ان 6 ممالک میں ایران بھی شامل ہے۔ اس حکم نامے سے نہ صرف ایران بلکہ لاس اینجلس میں بھی، جہاں ایران سے آنے والے لوگوں کی بڑی تعداد آباد ہے، خاصی پریشانی پیدا ہو گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کی الزبتھ لی نے لاس اینجلس کے اس علاقے سے رپورٹ ارسال کی ہے جو پرشین اسکوائر کہلاتا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
لاس اینجلس کے مغرب میں پرشین اسکوائر کا علاقہ ایرانی سال نو یعنی نوروز کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ہر سال یہ وقت خاندانوں کے یکجا ہونے کا موقع ہوتا ہے۔ عموماً ایرانی کمیونٹی سے متعلق ٹریول ایجنسیوں کے لیے یہ مصروف وقت ہوتا ہے، مگر اس سال ایسا نہیں ہے۔ فرحاد بشاراتی ایک ٹریول ایجنسی کے مالک ہیں۔
موسٹ پیپل وین دے پرچیز دیئر ٹکٹ دے آر پرچیزنگ دے نان ریفنڈیبل ٹکٹ دے لوئسٹ لوئسٹ فیئر۔
وہ کہتی ہیں اکثر لوگ جب ٹکٹ خریدتے ہیں تو وہ سستا ترین ہوتا ہے اور ناقابل واپسی، چنانچہ وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمارا ٹکٹ واپس لے لیجئے کیونکہ ہم وہاں جانے سے خوفزدہ ہیں، ہم وہاں نہیں جانا چاہتے۔ ٹریول ایجنٹ فرحاد بشاراتی کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے حکم نامے کی وجہ سے ایرانی امریکی، خواہ وہ امریکی شہریتی کیوں نہ رکھتے ہوں، ایران جانے سے خوفزدہ ہیں۔ رضا گوہرزاد ایک صحافی ہیں۔
That's the Iranian New Year, Nowruz. A lot of people plan to come and see their relatives. A lot of moms and old.
وہ کہتے ہیں یہ ایران کا نیا سال ہے، نوروز۔ بہت سے لوگ اپنے عزیزوں سے ملنا چاہتے ہیں، معمر والدین کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تصور کیجئے ایرانی انقلاب کو 40 سال ہو گئے، بہت سے لوگ جو یہاں رہتے ہیں ان کے عزیز و اقارب کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور وہ انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ایران دہشت گردی میں معاونت کرتا ہے، اس لیے اس فہرست میں شامل ہے۔ ٹرمپ کے حامی اس اقدام کی تعریف کرتے ہیں۔ مارین مارٹن انہی میں سے ایک ہیں۔
We've been invaded by, you know, refugees from all over, you know, from Europe, you know, and from our countries.
آپ کو معلوم ہے ہم پر پناہ گزینوں کی یلغار ہے، تمام سمتوں سے، یورپ سے، اور آپ جانیے شام اور ایران جیسے ملکوں سے۔ ان کی پرکھ ضروری ہے۔ تاہم ایرانی امریکی کہتے ہیں کہ حکم نامہ غیر منصفانہ ہے اور یہ کہ دیگر لوگ امریکہ میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ صحافی رضا گوہرزاد کہتے ہیں
Never Iranian people had a terror in United States or anywhere else. Now, if you're talking about the government, you have to separate the government.
ایرانی لوگ کبھی بھی امریکہ یا کسی اور مقام پر دہشت گردی نہیں کرتے۔ اب اگر آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو حکومت کا معاملہ لوگوں سے الگ کرنا ہوگا۔ ہمارے لوگ ایران میں آمریت کے دباؤ میں ہیں، چنانچہ حکومت کا قصور لوگوں پر نہ تھوپیں۔ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے ورون سونی کہتے ہیں،
وی ہیو ا ویری لارج ایرانین کمیونٹی ہیر ان لاس اینجلس، انکلوڈنگ ا لارج ایرانین جوئش کمیونٹی اینڈ ا لارج ایرانین بہائی کمیونٹی۔
لاس اینجلس میں بڑی تعداد میں ایرانی آباد ہیں، جن میں بڑی تعداد میں ایرانی یہودی ہیں، بہائی ہیں۔ چنانچہ اس پابندی کا اطلاق اگرچہ مسلم اکثریت والے ممالک پر ہوا ہے، تاہم اس سے صرف مسلمان متاثر نہیں ہوئے۔ روز یوسفی ایرانی امریکی ہیں، وہ کہتی ہیں،
There is a lot of students in medicine that have been caught and you know can't come back. They have you know pending residencies, pending degrees waiting for them, but they can't return.
بہت سے طلبہ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ واپس نہیں آ سکتے، ان کی ریزیڈنسی مکمل نہیں ہوئی، ڈگریاں مکمل نہیں ہوئیں، مگر وہ واپس نہیں آ سکتے۔ یہ انصاف نہیں، دل توڑنے والی بات ہے۔ بشاراتی کہتے ہیں کہ صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور صدر ٹرمپ کو ایک موقع دینا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ ثابت کر سکیں کہ اپنے اقدام میں وہ درست تھے۔ اور کچھ لوگ معروف شاعر حافظ کے اشعار دہراتے ہیں کہ جو تھا وہ ایسا نہیں رہا، اور جو ہے وہ ایسا نہیں رہے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان میں حکام نے بدھ کو بتایا کہ گزشتہ ہفتے کابل میں ملک کے سب سے بڑے فوجی ہسپتال پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے۔ 8 مارچ کو شدت پسندوں نے سردار داؤد خان ہسپتال پر حملہ کیا تھا، جس میں حکام نے 30 افراد کے مرنے کی تصدیق کی تھی، لیکن اس واقعے کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کے سربراہ اور نائب وزیر دفاع جنرل ہلال الدین نے بدھ کو کابل میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ہلاکتوں کی تعداد 50 تک پہنچ گئی ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دمشق میں بدھ کے روز مختلف جگہوں پر 2 علیحدہ خودکش بم حملوں میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے۔ پہلا حملہ دمشق کی مرکزی عدالت کی عمارت پر ہوا، دوسرے حملے میں خودکش حملہ آور نے مغربی دمشق کے باہر خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس میں متعدد افراد ہلاک ہو اور زخمی ہوئے، لیکن صحیح تعداد کی اطلاع نہیں ملی۔ شمال مشرقی نائجیریا کے شہر مادوگوری میں 4 نوعمر خودکش بمباروں نے ایک رہائشی علاقے میں دھماکے کر کے 2 افراد کو ہلاک اور 16 کو زخمی کر دیا۔ سانحات سے متعلق ادارے کے ایک ترجمان نے بدھ کے روز بتایا کہ 4 نوعمر لڑکیوں نے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی اور پھر خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ ریاست بورنو کی ایمرجنسی ریاست کے ایک نمائندے کا کہنا ہے کہ گھروں کو انفرادی طور پر اپنا نشانہ بنانا دہشت گردوں کا نیا حربہ ہے۔ عراقی حکومت کی سرکاری فورسز نے منگل کے روز داعش کے آخری مضبوط گڑھ موصل میں دریائے دجلہ کے پل پر قبضے کی جنگ کے دوران عسکریت پسندوں کے ایک کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے۔ ایک روز پہلے ہونے والی شدید بارشوں اور حکومتی فورسز کے دوبارہ قبضے میں آنے والے مغربی مضافاتی علاقوں کی جانب لوگوں کے انخلاء کے بعد منگل کے دن لڑائی میں شدت آ گئی۔ سردی اور بھوک کے ستائے ہوئے شہری عسکریت پسندوں کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے نقل مکانی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مشرقی اور مغربی موصل کو ملانے والے آہنی پل کی جانب سرکاری فورسز کی پیش قدمی کی راہ میں داعش کے نشانہ باز رکاوٹ بن رہے تھے، لیکن عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود وہ ایک ایک انچ آگے بڑھ رہے ہیں۔ سرکاری فورسز مغربی موصل کے ان علاقوں پر داخل ہو گئی ہیں جو ایک زمانے میں خود ساختہ خلافت کا دارالحکومت تھا۔ ملائیشیا کے نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان اپنے سوتیلے بھائی کم جونگ نیم کے قتل میں ملوث ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
ملائیشیا کے نائب وزیر اعظم احمد زاہد حمیدی نے بدھ کے روز بتایا کہ مقتول کم جونگ نام کے ایک بچے کے خون کے نمونے کا ٹیسٹ ہو چکا ہے، اور اسے ثابت ہوا ہے کہ ہلاک ہونے والے کم جونگ نام ہی تھے۔ 13 فروری کو کوالالمپور کے ہوائی اڈے پر کم پر حملہ کیا گیا تھا۔ ملائیشیا کے حکام کے مطابق 2 خواتین نے کم کے چہرے پر VX نرو ایجنٹ مل دیا۔ یہ مہلک کیمیاوی مادہ جان لیوا ثابت ہوا اور وہ 20 منٹ کے اندر دم توڑ گئے۔ ملائیشیا نے الزام لگایا تھا کہ اس قتل کے پیچھے شمالی کوریا کی حکومت کا ہاتھ ہے۔ بدھ کے روز کوالالمپور کے ہوائی اڈے پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ملائیشیا کے نائب وزیر اعظم نے کہا،
دان سمپل اتو تلا دی لتاکن میکوت پروسیڈیر فورنسکس دان پروسیڈیر ڈی این اے دان
خون کے ان نمونوں کا ڈی این اے اور فرینزک ٹیسٹ کیا جا چکا ہے اور ان سے ثابت ہوا ہے کہ مقتول کم جونگ نام تھے۔ دوسری طرف شمالی کوریا نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تک یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ہلاک ہونے والے کم جونگ نام تھے۔ ملائیشیا کی حکومت نے ان دو خواتین کو بھی گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے کم جونگ نام پر یہ قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ ایک کا تعلق انڈونیشیا سے ہے جبکہ دوسری ویتنامی عورت ہے۔ مقتول کم جونگ نام کے اپنے سوتیرے بھائی کم جونگ ان سے تعلقات انتہائی کشیدہ رہے تھے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
1980 کے عشرے کے بعد سے امریکہ منشیات کی نہایت سنگین وبا کی لپیٹ میں ہے۔ منشیات اور قانون کے نفاذ کے بین الاقوامی امور کے معاون وزیر ولیم براؤن فیلڈ نے کہا کہ بین الاقوامی نظام کے اندر اپنے آپ کو رکھتے ہوئے ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے بین الاقوامی شراکت کاروں کے ساتھ قریبی تعاون اور منشیات کی ناجائز تجارت کے خلاف کارروائی کے لیے گزشتہ چند عشروں کے دوران بنائے جانے والے طریقہ کار کا عمل دخل ہے۔ وہ ایک پریس کانفرنس میں یہ بات کر رہے تھے جس میں سن 2017 کے لیے منشیات کے کنٹرول کے بارے میں بین الاقوامی حکمت عملی سے متعلق ایک رپورٹ کو متعارف کرانا تھا۔ یہ رپورٹ ہر سال محکمہ خارجہ پیش کرتا ہے۔ اس رپورٹ میں کلیدی اہمیت کے ملکوں کی جانب سے منشیات کی بین الاقوامی تجارت کے تمام پہلوؤں پر کارروائی سے متعلق کوششوں کا ذکر ہوتا ہے۔ معاون وزیر براؤن فیلڈ نے کہا کہ اس سال کی رپورٹ میں 40 برس پر محیط صلاحیتوں میں بہتر انٹیلیجنس، رابطے، خصوصی یونٹوں، نئے قوانین اور دنیا بھر میں باہمی تعلقات کا تذکرہ ہے۔ امریکہ اور میکسیکو نے باہمی تعاون کے لیے جو طریقہ کار، رابطہ، مشترکہ آپریشن اور انٹیلیجنس کی جس معلومات کا تبادلہ اختیار کیا ہے، اس سے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد کے آر پار منشیات کی ناجائز تجارت کے سلسلے میں دونوں ملکوں کی صلاحیت بہتر ہوئی ہے، اور یہ ایک نمائندہ مثال ہے۔ معاون وزیر براؤن فیلڈ نے کہا کہ جیسا کہ رپورٹ میں کہا گیا ہے، اب ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس طریقہ کار اور تعاون موجود ہے۔ ہمارے ساتھ علاقائی گروپ ہیں، ہم آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، ہمارے پاس خصوصی یونٹس موجود ہیں، ہمارے پاس 100 سے زیادہ مختلف ملکوں میں تحریری قوانین اور ضابطے موجود ہیں جن کی بنیاد پر ہم اس مسئلے سے بین الاقوامی، کثیر الاقوامی، علاقائی اور دو طرفہ سطح پر نمٹ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم منشیات کے اس تاریخی بحران کی صورتحال سے بہتر طور پر نمٹ رہے ہیں، اور اس کا سبب وہ طریقہ کار ہے جو 20 برس کے مقابلے میں اب ہمیں زیادہ بہتر طور پر دستیاب ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ہماری حکمت عملی اچھی ہے۔ میرے خیال میں منشیات سے متعلق اس بین الاقوامی رپورٹ میں دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک کے لیے اچھا عالمی طریقہ کار دیا گیا ہے جس کے تحت وہ منشیات کے مسئلے پر توجہ دینے کے لیے تعاون کر سکیں اور مل جل کر آگے بڑھیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ قمر عباس جعفری صاحب، آج ہم اس پروگرام میں بطور مجموعی امریکی ثقافت اور اس کے تنوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا کہ امریکہ کو اکثر لینڈ آف اپرچونیٹیز یا مواقع کی سرزمین کہا جاتا ہے، جہاں آ کر اکثر لوگ اپنی محنت اور یہاں میسر مواقع سے اپنی زندگیاں بنا لیتے ہیں۔ کوئی 32 کروڑ آبادی کا دنیا کا یہ تیسرا بڑا ملک ثقافتی اعتبار سے دنیا کا سب سے زیادہ متنوع ملک ہے۔ دنیا کے تقریباً ہر خطے کی ثقافت اس ملک میں پائی جاتی ہے، اور اسے بجا طور پر کنٹری آف امیگرینٹس یا نقل وطن کرنے والوں کا ملک کہا جاتا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر انگلش ثقافت ہے، کیونکہ یہ سرزمین جو اب ریاست متحدہ امریکہ کہلاتی ہے برطانوی نو آبادی رہی ہے جس کا آغاز 16ویں صدی کے اوائل سے ہوا. اس کے علاوہ امریکی ثقافت پر قدیم امریکیوں، لاطینی امریکیوں، افریقیوں اور ایشیائیوں کی ثقافت کے آثار بھی نمایاں نظر آتے ہیں. اور یہاں پر یہ بتانا بھی اس وقت پر محل ہوگا کہ امریکی معاشرے کو اکثر میلٹنگ پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ دوسری ثقافتیں بھی آ کر مل گئی ہیں اور ان کا رنگ بھی یہاں کی ثقافت پر نظر آنے لگا ہے. اور عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نقل وطن کر کے آنے والوں نے بھی امریکہ کو وہ بنانے میں جو آج وہ نظر آتا ہے اور ترقی کے جس عروج پر وہ ہے بڑی مدد کی ہے. اور اسی لیے یہاں امیگرینٹس یعنی نقل وطن کر کے آنے والوں کو اہمیت بھی دی جاتی ہے اور ساری دنیا سے مختلف پیشوں کے ماہرین کو یہاں آنے اور کام کرنے کی باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے. اس کے علاوہ بڑی تعداد میں ایسے نقل وطن کرنے والے بھی آ جاتے ہیں جن کے پاس قانونی دستاویزات یا کاغذات نہیں ہوتے، بالفاظ دیگر وہ غیر قانونی تارکین وطن ہوتے ہیں. اور اس وقت بھی حکومت اور کانگریس کی اکثریتی پارٹی کے درمیان انہیں نقل وطن کرنے والوں کا مسئلہ متنازع بنا ہوا ہے. مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ نقل وطن کرنے والے کتنی اہمیت رکھتے ہیں. جی تو تذکرہ ہو رہا تھا امریکی تہذیب و ثقافت کا، اور اس ذیل میں یہ بتانا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ امریکی حکومت کے بقول ریاست ہائے متحدہ کی کوئی سرکاری زبان نہیں ہے اور دنیا کی تقریباً ہر زبان یہاں بولی جاتی ہے، لیکن امریکی آبادی کے 90% لوگ انگریزی بولتے اور سمجھتے ہیں، لیکن زیادہ تر سرکاری کام اور کاروباری زندگی انگریزی ہی میں چلتا ہے. امریکہ کے مردم شماری کے ادارے کا تخمینہ ہے کہ امریکہ میں 300 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. یہ تمام زبانیں بولنے والے لوگ اسی ملک میں رہتے ہیں. ان میں سے جو لوگ انگریزی نہیں بول یا سمجھ سکتے، ان کے لیے اگر ان کو عدالتوں، اسپتالوں، امیگریشن وغیرہ کے مقام پر ضرورت پڑے تو مترجم فراہم کرنا اس ریاست، شہر یا کاؤنٹی کی ذمہ داری ہے جہاں انگریزی سے نابلد یہ شخص رہتا ہے. پھر بات آتی ہے مذہب کی. امریکی آئین میں مذہب کی آزادی کی ضمانت بھی دی گئی ہے، اور ہر مذہب کے لوگ ملکی قانون اور آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے امریکہ میں اپنے مذہب پر بلا خوف و خطر عمل کر سکتے ہیں. اور یہی وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو لوگ، خاص طور پر نوجوان، یہاں آنے اور یہاں اپنی قسمت آزمانے کے متمنی نظر آتے ہیں. اس سلسلے میں مزید پروگرام بھی پیش کریں گے. قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن.
اس صدی کے اواخر میں لوگ اپنی اوسطاً عمر سے 5 سال سے زیادہ زندگی گزار سکیں گے. تاہم عالمی ادارے صحت کے مطابق مختلف ملکوں کے لوگوں کی اوسطاً عمر میں فرق اب بھی نمایاں ہے. 12 ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوا ہے کہ وہ بحیثیت سے زیادہ برسوں تک زندہ رہ سکتے ہیں، جبکہ 22 ترقی پذیر ممالک کے لوگوں کی اوسطاً عمریں 60 سال سے بھی کم ہے. سوئٹزرلینڈ، آئس لینڈ، آسٹریلیا، سویڈن اور اسرائیل ایسے ممالک ہیں جہاں پر پیدائش کے بعد شرح اموات بہت کم ہے، جبکہ چاڈ، ایوری کوسٹ، سینٹرل افریقن ریپبلکن، انگولا ایسے ممالک ہیں جہاں پر پیدائش کے بعد نومولود بچوں کی اموات کی شرح بہت زیادہ ہے. عالمی ادارہ صحت کے رپورٹ کے مطابق افریقہ کے 5 ایسے ممالک ہیں جہاں پر اوسطاً عمر کی شرح بہت کم سطح پر ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے رپورٹ کے مطابق سال 2000 کے بعد افریقہ کے بعض علاقوں میں اوسطاً عمر کی شرح بڑھ گئی ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر ٹیز برما کا کہنا تھا کہ 2015 میں یورپ اور افریقہ میں اوسط عمر کے درمیان 17 برسوں کا فرق ہے. یورپ میں 78 سال ہے جبکہ افریقہ میں 61 سال. سال 2000 میں یہ فرق مزید 5 سال سے زیادہ تھا.
The difference between Europe and Africa in life expectancy is in 2015 17 years. 78 years in Europe, 61 years in Africa. In the year 2000, it was 5 years bigger. I think with these kind of figures, one can see how much progress has been made and that continuing, you know, along this road would really make major progress.
میرا خیال ہے کہ ان اعداد و شمار سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ترقی پذیر ملکوں میں اوسط عمر کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. رپورٹ کے مطابق دنیا بھر کے ممالک میں خواتین کی اوسطاً عمریں مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. مجموعی طور پر خواتین 74 یا اس سے زیادہ کے قریب زندہ رہتی ہے. جبکہ مردوں کے مقابلے میں یہ اوسط 4.5 سال سے بھی ذرا زیادہ ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔